चाहेंगे गर दीनो दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। मजलिशन के नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म की बातें, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन की बातें, दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान मुआज़म आली शान है कि जो शख्स एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद भेजे वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत के अंदर अपना मकाम ना देख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कसरत के साथ दुरूद व सलाम हम सबको बारगाहे रिसालत में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा मौजू फलसफा कुर्बानी है। कुर्बानी की हिकमतें, कुर्बानी का अमर, कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया गया है, और कुरान पाक के अंदर अगर हम कुर्बानी के हवाले से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर कुर्बानियों का तज़किरा फरमाया है और हर उम्मत के लिए कोई ना कोई कुर्बानी की सूरत और कैफियत रही है। हम बतौर ख़ास जो कुर्बानियाँ ज़ुलहज्जा में पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में, वो सुन्नत इब्राहिमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी सुन्नत करार दिया गया और उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और कई चीज़ें एक हुक्म के ज़िम्न में कई ऐसी हिकमतें होती हैं। बाज़ वो हिकमतें जो किसी हुक्म के हवाले से पोशीदा होती हैं, बाज़ हिकमतें बिल्कुल आया होती हैं जिन्हें उलमा बयान भी करते हैं। अल मुख्तसर ये है कि जो भी अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो, हमें उन पर अमल पैरा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तीन कराम प्रोग्राम में शामिल है, मुफ्ती हसन साहब हजरत आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और मुफ्ती जमील साहब हैं आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करूंगा और हसन साहब आपसे ही कुछ इब्तदाई कलिमात के कुर्बानी का अगर कोई एक फलसफा समझना चाहे, हिकमत समझना चाहे, और इस तरह कई चीज़ों के हवाले से कि जो अल्लाह के अहकामात होते हैं उसके हवाले से एक ऐज़ मोमिन, ऐज़ मुसलमान वो आदमी किस सोच के साथ उस पर अमल भी करें, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी हिकमतें कभी जहन में आ भी जाएं, पता भी हों, इस हवाले से भी आप रहनुमाई फरमाएं। कई आकाम ऐसे होंगे जिनकी बज़ाहिर हिकमतें मालूम नहीं होती।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, किसी भी चीज़ की हिकमतों का इल्म होना, और इस मौजू पर उलमा ने बड़ी तफसील के साथ किताबें, यानी मुस्तकिल इस मौजू पर किताबें लिखी हैं कि इस्लामी अहकाम के अंदर कौन सी ऐसी हिकमतें मौजूद हैं। जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला की किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से, उसमें आपने अहादीस तय्यिबा में मौजूद अहकाम के ऊपर ख़ास तौर पर बहस की है कि इनके अंदर क्या क्या हिकमतें मौजूद हैं। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद गिरामी, उनकी जो किताब है जवाहिरुल बयान की असरारिल अरकान के नाम से, उसमें भी हिकमतों के ऊपर गुफ्तगू है। इमाम इस बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी एक मुस्तकिल किताब फवाइदुल अनाम फी कवाइदिल अहकाम के, अहकाम के जो कवाइद होते हैं उसमें क्या क्या फवाइद मौजूद हैं, तो बहुत सारी किताबें इन मौजूआत पर लिखी गई हैं। लेकिन बुनियादी एतबार से हम इतना समझ लें कि مسلمان کا کام یہ اصل حکمت کی بنیاد پر عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل جو مقصود ہے وہ حکم الہی کو بجا لانا ہے، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ قربانی ہی کو لے لیجئے مثال کے طور پر، ارشاد رب باری تعالیٰ ہے، ارشاد فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو یہاں جو حکمت بیان کی گئی، جو علت بیان کی گئی، وہ یہ بیان کی گئی کہ قربانی ہم نے اپنے رب عز و جل کے لیے کرنی ہے، یعنی اور کوئی ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اور کوئی بات اس میں ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم نے قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو حکمتیں تلاش کرنا، حکمتوں کا معلوم ہونا، یہ ایک الگ جدا گانا ٹاپک ہے، اور معلوم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کن کو معلوم ہونی چاہیے کن کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، کون اس کے در پہ ہو کون اس کے در پہ نہ ہو، کون تلاش کرے کون تلاش نہ کرے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ لیکن بنیادی اعتبار سے ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے عمل اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام پر کرنا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں لیجئے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے قریب تشریف لے کر آئے، اور حجر اسود کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع دیتا ہے، اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یعنی ویسے اس میں ڈیٹیل اور ہے، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ اس موقع پر یہ ہے کہ اس کے آگے متصل یہ کلمات ہیں کہ وہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرماتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حجر اسود کا استلام کرتا ہے، یعنی اس کو چومتا ہے بوسا لیتا ہے، تو یہ پتھر قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا۔ تو یہ فائدہ دینا تو ہے، اور جس کے لیے گواہی نہیں دے گا یہ اس کے لیے نقصان دینا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات ہے وہ اپنی جگہ پر، کہ جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ میں اس قوم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اے ابو الحسن آپ نہ ہوں، کہ آپ ہیں تو اس طرح کی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ہمیں ایک اصول بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس میں اس بات کا ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا تو ہم بھی اس کا بوسہ لیں گے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حجر اسود کو چومنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چوما کرتے تھے طواف سے پہلے۔ تو اس شخص نے کہا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس شخص نے کہا کہ ارائیتا ان زحمت، آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں رش میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس موقع پر چونکہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو چوما ہے، اور اس شخص نے آگے سے سوال یہ کیا کہ ارائیتا، آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر میں رش میں پھنس جاؤں تو کیسے چوموں؟ تو فرمایا کہ یہ جو تو ارائیتا کہہ رہا ہے نا، کہ آپ کی رائے کیا ہے، اس کو جا کے اپنے علاقے یمن میں چھوڑ کے آ جا۔ یعنی ایک طرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کر رہا ہوں، اور دوسری طرف تو مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کا کہنا کیا ہے، تو میرا کہنا کہاں جائے گا دوسری جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہو، اگرچہ کہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے فتاوی موجود ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کا بوسہ لینے کی وجہ سے رش میں پھنس رہا ہے تو نہ لے، دور سے استلام کر لے۔ لیکن چونکہ موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرنے کا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر علتوں کے در پہ نہیں ہوا گیا, حکمتوں کے در پہ نہیں ہوا گیا, بلکہ اصل چیز یہ دیکھی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے, آپ کا طریقہ کار کیا ہے. اس پہ اور بہت ساری امثلہ حدیث طیبہ کے حوالے سے کتابوں کے اندر موجود ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا, مرد پر سونا کیوں حرام ہے, مرد پر سونا کیوں حرام ہے, گولڈ کیوں حرام ہے؟ تو آپ نے دو ٹوک جواب دیا, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا.
کیا بات ہے,
مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی علت کے پیچھے جائے, اصل ہے کہ وہ احکام پر عمل کرے. ہاں حکمتیں معلوم ہوتی ہیں, اچھی بات ہے, اس سے بندے کے اندر پختگی آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی علت نہ پتا ہو, جس کی حکمت نہ پتا ہو, بندہ اس کو مانے نہیں. ماننا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی ہے. تو قربانی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقام پہ بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کے خون پہنچتا ہے. ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. گوشت اگر ہے تو وہ فقراء میں تقسیم ہو جائے گا, رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا, تم آپس میں کھا لو گے, خون گلیوں میں بہتا پھرے گا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں پہنچ رہی, اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے, آپ کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں. یہ ہے اصل فلسفہ قربانی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم پر بندہ دل کے ساتھ عمل کرے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ قربانی یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, تو اسے خوش دلی کے ساتھ کرو,
خوش دلی کے ساتھ کرو.
تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اصل اس کے اندر حکمت ہے. باقی اس کے علاوہ صوفیہ اکرام نے اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ بندہ جب قربانی کرے گا تو اس وقت کیا کیا نیتیں کرے گا, کہ وہ اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہے, اپنے جس طرح اس نے جانور کو ذبح کیا ہے, تو اسی طرح وہ یہ سوچ رکھے کہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں, یعنی اپنی خواہشات نفس کو, ایسی خواہشیں کہ جو باطل ہیں, ایسی خواہشات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں, ان کو بھی میں ذبح کر کے جس طرح یہ قربانی میں نے اپنے رب عز و جل کے لیے کی ہے, اسی طرح اس کی قربانی کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کروں.
کیا بات ہے, قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا نا کہ میری نماز میری قربانی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے جانا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کی صورت میں عبادت ہو یا قربانیاں ہوں, یہ سب کچھ یہ رضا الہی کے لیے مقصود رضا الہی ہے. ضمناً اس کی کئی حکمتیں ہیں, ضمناً اس کے اندر کئی طرح کے فلسفے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. آئیے کچھ جمیل صاحب سے پوچھتے ہیں اور سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا جو عمل ہے اس لفظ پہ ہی اگر ہم غور کریں کہ یہ لفظ قربانی, یہ قرآن پاک کے اندر بھی لفظ قربان آیا ہے. جو ہمارے اردو زبان میں لفظ قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو قربانی کا جو لفظ ہے جو عربی زبان میں قربان ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفردات للراغب کے اندر اس کا جو معنی بیان کیا گیا, القربان ما یتقرب به الى اللہ. قربان اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے, یعنی اپنے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان جو, یعنی اس طرح جو ایک حائل چیزیں ہیں, پردے ہیں, تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں تو وہ ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان اعمال کو کہ جن اعمال کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, نزدیکی حاصل ہوتی ہے, اس کو قربان کہتے ہیں. تو اب ہمارے ہاں عرف عام میں لفظ قربان کا جو اطلاق ہے, یہ جس جانور کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ذبح کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے احیاء کے لیے اس کو باقی رکھتے ہیں, تو اب یہ جو جانور کے ذبح کرنے کا جو عمل ہے اللہ کے نام پر، یہ عمل اصل ہے قربان، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرنے کے کئی اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، غربا کی مدد کرنا ہے، اس طرح نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہر ہر عمل کے اندر بھی پھر کئی ایک پہلو ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض ایک عمل کے اندر اگر تین چار افعال یا ارکان پر مشتمل ایک عمل ہو تو اس کے اندر بھی کوئی رکن دوسرے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ باعث بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے، لیکن جب بندہ قیام کے اندر ہے یہ بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، رکوع میں جاتا ہے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مزید قرب الہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ ارکان نماز میں سب سے زیادہ اہمیت سجدے کو حاصل ہے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدہ لازم نہیں کیا، ایک دو سجدے ہیں، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے سجدے میں، پھر اٹھتا ہے، پھر قرب الہی کا جو ایک چاشنی اسے حاصل ہوئی تھی تو دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی اس میں چاہت پیدا ہوتی ہے، تو ایک سجدہ اور کرتا ہے۔ تو یوں سمجھیں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کو قربان کہا جاتا ہے، یعنی قرب الہی کا سبب۔ تو اب یہ جو قربانی کا، جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا عمل ہے، یہ آدم علی نبینا والہ صلاۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانی پیش کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہوتا، نزدیکی حاصل کرنا ہوتی، تو اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل، اب ان دونوں میں جو معاملہ تھا قربانی کا، جو سبب بنا تھا وہ نکاح، کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کس کا ہوگا، تو قانون کے مطابق حابیل کا جس عورت کے ساتھ لڑکی سے نکاح ہونا تھا، قابیل اس لڑکی سے نکاح کرنے میں حسد میں مبتلا تھا کہ میں نکاح کروں گا۔ تو اب آدم علیہ نبی جینا والے صلاۃ والسلام کے ذریعے قربانی کا ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ یہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں،
یعنی قربانی کا تصور گویا کہ شروع سے ہی ہو گیا۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قرآن پاک میں کہ ہر امت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسک، اب یہاں پہ بھی منسک وہی اللہ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی کا عمل۔ تو اب یہ ایک تو آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صاحبزادے ہیں، دو بیٹے ہیں، تو ان دو بیٹوں میں سے ایک نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کیا، اور پہاڑ کی جانب اس جانور کو جو ذبح شدہ تھا اس کو رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار سابقہ ادوار میں امتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانیاں پیش کر دی جاتی تھیں تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی، اور وہ سفید آگ اس گوشت کو یعنی کھا لیتی، تو جو آسمان سے آنے والی آگ ہوتی یہ اگر اس نے اس قربانی کی ہوئی چیز کو کھا لیا یعنی جلا دیا، ختم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور جس کی قربانی کے اشیاء کو آنے والی آگ، آسمان سے کوئی آنے والی آگ نے نہیں چھوا اور وہ چیز پڑی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، یعنی یہ ایسا عمل جس کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قرب کا نزدیکی کا ذریعہ نہیں بنا۔ تو اب جو دونوں نے قربانی کی لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس کو دوسرے کے اوپر حسد ہونے لگا، یعنی قابیل کو حابیل پہ مزید حسد بڑھ گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی تو اب حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے اس نے کہا لأقتلنک کہ میں تجھے اب قتل کر دوں گا. تو دوسرے تو جن کی قربانی قبول ہوئی تھی تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پہ موقوف ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تبارک و تعالی تو جو متقی ہوتے ہیں انہی کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اس جز میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی متقین کی قربانیاں یعنی ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا گیا نیک عمل اور قرب الہی پانے کے لیے کی گئی کوشش اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. اور جس کے دل میں فساد ہو, جس کی نیت میں کھوٹ ہو, خرابی ہو, کوئی دنیاوی لالچ ہو, اللہ تبارک و تعالی کی رضا جس قربانی کے عمل میں شامل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان قربانیوں کو قبول نہیں فرماتا. جیسے کہ آیت کریمہ حسان صاحب نے بھی پڑھی, لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ جو گوشت ہے, یہ جو خون ہے, یہ مقام قبولیت یعنی یہ مقصود قربانی کا نہیں ہے. اصل جو مقصود ہے رضا الہی کا حصول ہے, دل کا تقوی ہے کہ ایک آدمی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہے یا اپنی واوا کرانا مقصود ہے, اس لیے کر رہا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ بخاری مسلم شریف کی بھی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے. تو لہذا دل میں نیت خالص ہو, رضا الہی کی ہو. اب رضا الہی کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا وہ نیک عمل کیا جانے والا وہ اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہوگا. اور اگر رضا الہی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو, ریاکاری مقصود ہو یا کوئی بھی دنیاوی مفاد مقصود ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر ایسے عمل کا کوئی آدمی کو ثواب بھی نہیں ملتا. بظاہر اس کا نقصان بھی ہوا کہ وہ مال بھی چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبولیت بھی آدمی کا وہ عمل مقام قبول پر بھی نہ پہنچا, قرب خداوندی کا باعث بھی نہ بنا, تو یہ آخرت کا ایک اور نقصان ہوا. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں تھی تو یہ الٹا گناہ کا بھی باعث ہوا.
اچھا, ان چیزوں کا سارا تعلق جمیل صاحب دل کی کیفیات سے ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آج کسی کا دیکھ کے, کوئی عمل دیکھ کر یا قربانی کا جانور بھی دیکھ کر, کیا دوسرے شخص کو یہ اجازت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے یہ ریاکاری ہے, یہ دکھلاوا ہے؟ اگرچہ یہاں دونوں پہلو میں چاہوں گا ہم گفتگو کریں. میں ایک سوال حسان صاحب سے بھی یہ بطور خاص پوچھنا ہے کہ علم ریاکاری جو ایک عمل ہے, باطنی ایک معاملہ ہے, اور اس کا بھی چونکہ علم نہیں اب لوگوں کو کہ اس کی کون کون سی علامات ہیں, یعنی ایک ہے قربانی کرنے والے کے حوالے سے اور ایک ہے قربانی دیکھنے والوں کے حوالے سے. دیکھنے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی کو ایسے ہی دیکھ کر اس کو ریاکار کہہ سکیں, اس کی ان کو گنجائش ہے, اور جو کر رہا ہے اس کو اپنا دل کیسے سنبھالنا ہے؟ دونوں طرح کی کچھ آپ فرما دیں.
دیکھیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا, تعریف کی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں اور رات میں, کھلے عام بھی اور چھپا ہوا بھی,
سرا وعلانیۃ,
تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر موجود ہے, نہ ان پہ خوف اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کھلے عام خرچ کر رہے ہیں یا ہم چھپ کر خرچ کر رہے ہیں. ذکر کیا جاتا ہے بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے, دونوں کی اجازت دی گئی.
ٹھیک ہے,
دونوں کے اندر اپنی اپنی حکمتیں موجود ہیں کہ کہاں پر بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے, کہاں پر آہستہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے. یعنی اگر بندہ اس اندیشے کے اندر ہو کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرے گا تو لوگ تکلیف میں آئیں گے یا وہ ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا, لوگ اس کو دیکھیں گے, تو وہ آہستہ ذکر کرے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا بلند آواز سے ذکر کرنا یہ لوگوں کو فائدہ دے گا کہ میں ایسی ایسا شخص ہوں کہ لوگ میرے پیچھے چلیں گے یا میری وجہ سے لوگ جو ہے وہ ذکر کی طرف مائل ہوں گے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرے۔ اسی طرح جو خرچ کا معاملہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو بندہ خرچ کر رہا ہے اگر وہ نفلی صدقہ کر رہا ہے تو افضل اس کے لیے چھپا کر کرنا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں اس شخص کو 7 طرح کے افراد کو جگہ ملے گی، اس میں سے 6ٹا شخص وہ ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جو اس کے سیدھے ہاتھ نے خرچ کیا اس کے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ لیکن نفلی صدقے کے حوالے سے بھی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے نفلی صدقہ کرنے کی وجہ سے لوگ 20 نفلی صدقہ کریں گے، لوگ بھی نیکی کی کام کی طرف آگے بڑھیں گے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ کھلے عام نفلی صدقہ کرے، کھلے عام نفلی نیک کام کرے۔ مثلا مسجد بن رہی ہے،
صحیح،
اب ایک شخص سے وہ آتا ہے اور چھپکے سے وہ آ کے دے جاتا ہے مسجد کمیٹی کو پیسے مسجد بنانے کے لیے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک شخص سے وہ آتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں مسجد کے اندر تعاون کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ میرے پیچھے اور بھی آئیں گے اور بھی مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھلے عام اس طرح کرے۔ اب اس کو آپ ہر عبادت کے اندر لے کے جا سکتے ہیں جہاں جہاں شریعت مطہرہ نے اس بات کو رکھا ہے۔ تو اسی میں سے قربانی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کی اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمیں ارشاد فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا، یہ تمام کا تمام اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بندے کی ذاتی اعتبار سے ہے کہ اس نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، اس نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نے اپنی قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ لیکن سامنے والے کے لیے، چاہے وہ نفلی صدقہ کر رہا ہو، چاہے وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ اپنے نفلی روزے کا اظہار کر رہا ہو یا قربانی ہی کر رہا ہے، اور قربانی مثال کے طور پر وہ دھوم دھام کے ساتھ کرتا ہے، یعنی گھر کے اندر 5 افراد کے اوپر مثال کے طور پر قربانی ہے، تو وہ 5 تو صرف اونٹ لے کر آتا ہے، 20-25 بکرے لے کر آ گیا ہے، 20-25 گائیں بھینس وغیرہ لے کر آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں لے کر آ گیا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ جی اس کی قربانی دیکھیں کہ
اتنی بڑی قربانی،
اتنی بڑی قربانی وہ کر رہا ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوے کے لیے ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ ایک معمولی سی بکری کو بھی ذبح کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی قربانی کو ادا کرتا ہے تو بھی ہم اس کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ 150 قربانیاں غریبوں کے درمیان کر دی ہوں جس کا ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو،
صحیح بات۔
اور اسی طرح اگر وہ یہ 150 قربانیاں لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو ممکن ہی اس لیے کر رہا ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے اور غربا کو پتہ چل جائے کہ میرے یہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، ظاہر 150 جانوروں کا گوشت کون کھائے گا اکیلا، تو وہاں تقسیم کاری ہوگی تو غریب لوگ وہاں پہنچ جائے۔
اچھا طریقہ کہ اگر کوئی اس طریقے سے بھی کر کے اور غریبوں کا بھی دل خوش کرے اور وہاں تک ان تک پہنچا بھی دے، ہے بھی اچھا طریقہ،
بالکل اچھا طریقہ کار ہے۔ یہ تو ایک بہت سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے کہ جو بھی نفلی صدقہ کیا جاتا ہے یا جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس میں ہونا یہ چاہیے،
ٹھیک
ہے، تلاش کر کے ان تک پہنچانا چاہیے،
ماشاءاللہ،
اس سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے،
مصرف تک صحیح
پہنچ گیا، اصل جگہ پر پہنچ گیا۔ تو اب جو کرنے والا قربانی ہے اس کا اپنا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا اور اس کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ریاکاری کا حکم لگائیں۔ ہاں اس کے پیر صاحب ہیں، اس کے استاد صاحب ہیں، اس کے والد صاحب ہیں، وہ اس کو کسی طرح کی کوئی نصیحت کرتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، کسی کے بارے میں برا خیال رکھیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ جس طرح فلسفہ قربانی یہ ہے کہ ہم نے قربانی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو فلسفہ انسانیت یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھا.
ٹھیک ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا ہے کہ اس نے دکھانے کے لیے صرف جو ہے وہ کلمہ پڑھا تھا. تو یہ حدیث بھی ہمیں اس طرح پہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلی جو معاملات ہیں ان پر ہم واقف نہیں ہیں. ہاں جو کر رہے ہیں قربانیاں ان کو اپنی نیت کو ستھرا رکھنا، اچھا رکھنا، اور یہ بہت اہم ہے. اور ان کے لیے یہی ہو کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کر بات چیت کریں کہ بھائی پورے محلے میں کیا، علاقے میں دیکھنا، اخبارات اٹھا کے دیکھنا، چینل والوں کو دیکھنا کس کی کوریج ہو رہی ہے. میرے باہر تو ایسا رش ہوگا کہ کہیں بھی نہیں رش آپ کو ملے گا. یہ اس طرح کی کچھ کلمات، اس طرح کی گفتگو، ایسی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کو کرنے والے کو کیا خیال ہے جمیل صاحب، ان چیزوں کا احتیاط کریں؟
بالکل، یہ قربانی کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص رکھنا وہ ضروری ہے. اور دیگر جو مسلمان ہیں جو اس کی قربانی کے جانور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 500,000 کا ایک بڑا ہیوی جانور لے کر آیا ہے، تو اب ہمیں یعنی دیکھنے والوں کو ہمیں قربانی کرنے والے شخص کے بارے میں حسن گمان ہی رکھنا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی فرمائے گئے نا، ظن المؤمنین خیرہ، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کثیر گمانوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. انا بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں مسلمانوں کے بارے میں حسن گمان رکھنا ہے. کسی کے بارے میں ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ قربانی کرنے والے کی نیتیں چیک کرتے رہیں کہ اس کی نیت کہاں ہے، کیا ہے. کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. بظاہر ایک چیز بہت بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں نظر آتی ہے اور دیکھنے والے اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنی واہ چاہتا ہے، لیکن وہ عمل کرنے والا لوگوں کے سامنے بڑا عمل کر کے بھی وہ مخلص ہو سکتا ہے. جیسے بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس موقع پہ چراغاں کیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو چراغ آپ نے روشن کیا ہوا ہے، اتنے سارے چراغ روشن کیے ہیں، اس میں یہ کیوں آپ نے کیا، یعنی اسراف ہے، آپ نے اپنے نمود و نمائش کے لیے کیا ہے. فرمایا اگر جو چراغ میں نے اللہ کی رضا کے بغیر جلایا ہے، روشن کیا، بجھا دو وہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہیں
پہنچ ہی کیسے سکتا ہے آدمی کے، یعنی کس کے اوپر کیا حکم لگائے گا. کئی اعمال جمیل صاحب جو ہمیں ویسے ہی اعلانیاں کرنے، قربانی تو سال میں ایک بار، حج کرنے جائیں گے تو کیا حج کے اندر بھی چلے کچھ نہ کچھ تو اعلان ہوگا، چلے آپ کے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالیں گے، ادھر ادھر نہیں کریں گے، گھر سے نکلیں گے، آپ وہاں جائیں گے، وہاں بھی تو لوگوں کے ساتھ ہیں. اچھا نماز پڑھنے، پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اسی گلی سے، اسی بازار سے، اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، یہ وہ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کئی ایسی نیکیاں ہیں جن کے ویسے ہی اظہار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ تھوڑی اب کوئی یہی فلسفہ لے کے بیٹھ جائے کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو جائے عمل میرا تو میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں. یہ شیطانی میرے خیال وسوسہ ہے،
یہ شیطانی وسوسہ ہے اپنی، یعنی کام. امام غزالی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے عمل کو نہ چھوڑو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے کرتے اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھو. اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اگر میں تیروں گا تو کہیں ڈوب نہ جاؤں، تو جب مجھے تیرنا آ جائے گا تب میں جو ہے وہ ڈبکی لگاؤں گا، تیروں گا، تو دیکھیں تیراکی تبھی آئے گی جب آدمی سوئمنگ کرے گا، پانی میں اترے گا، تبھی اس کو تیراکی آتی ہے. تو اسی طریقے سے اخلاص عمل میں، اس عمل کو ترک کرنے سے نہیں آتا، اخلاص عمل میں تبھی پیدا ہوگا جب آدمی کام کرتا رہے اور اپنی نیت کا پہ غور فکر کرتا رہے، یعنی عمل کو نہ چھوڑے، عمل کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اخلاص کی دعا کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب آدمی صدق دل سے اخلاص مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اخلاص کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. اور ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والے کام ہیں وہ مخلص ہو کر کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ اخلاص کے ذریعے کیا جانے والا جو عمل ہے اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہی ہوتا ہے. بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی معمولی سا بھی کام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صدقہ ہوتا ہے، صدقے کی ایک کھجور भी अगर किसी ने अल्लाह ताला के राह में दी है, सिद्क के दिल से दी है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस खजूर के दाने की कैसी परवरिश फरमाता है कि कल बरूज कयामत जब बंदा अपने आमाल देखेगा तो बड़े बड़े पहाड़ उसको दिखाई दे रहे होंगे। वो पहाड़ क्या हैं? वो उसकी अल्लाह की राह में दी हुई खजूर थी, जो पहाड़ों की सूरत में इतनी भारी भरकम वजनी होकर उसके नामे अमाल में रखी जाएगी। पर अगर कोई रियाकारी करेगा, दिखावा करेगा, तो दिखावा करने का नतीजा ये निकलेगा कि उसके पहाड़ जैसे अमल भी वो राई के दाने की हैसियत भी नहीं रखेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
ठीक है, माशाल्लाह, गुफ्तगू जारी है मदरसा के नाज़रीन, आपकी कॉल्स को भी हमने प्रोग्राम में शामिल करना है और देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं।
एक साहब ने मंतिक निकाली है कि वन हर से सिर्फ ईद की कुर्बानी है, ये जो सारा साल सदके के नाम से बकरा ज़िबा करते हैं ये जायज नहीं, न कोई ऐसी रिवायत है कि खून बहाने से बलाएं दूर होती हैं, ये तो बकरों की नस्ल खुशी है। हज़रत क्या फरमाते हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर।
माशाल्लाह, मदीना शरीफ से कॉल है और ये जो कुरान पाक में फसल्ली लिरब्बी का वन हर का, ये कुर्बानी सिर्फ ईद कुर्बान वाली है, इसके अलावा बकरे सदका के लिए ये नहीं हो सकते। और आपने गोश करना एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं कि सदके के तौर पर बकरे को ज़बह किया जाए और किसी और मौके पर कोई बकरा कुर्बान किया जाए। क्या कहेंगे, ये एक अपना कोई मंतिक फलसफा है क्या है ये?
तो नस्ल कुशी सिर्फ सदके की वजह से होगी या ये रोज़ाना जो लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जानवर, हलाल ही जानवर जो ज़बह किए जा रहे होते हैं, ज़बह आम हो रहा है, तो क्या उसको भी नस्ल कुशी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? या ये मंतिक की मंतिक और फलसफा सारा का सारा इस्लामी अहकाम के वक्त में याद आता है। मसला ये है कि अल्लाह पाक ने जानवरों को इंसानों के लिए नफ़े का जरिया बनाया है, हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि हमने हर ज़ी रूह के साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन चीज़ें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए मुसख़र की हैं, नफ़े के लिए बनाई हैं, तो जानवर को ज़बह करने की इजाज़त दी गई, लेकिन भलाई के साथ, अच्छाई के साथ हमारे इस्लाम ने इस बात की इजाज़त दी। हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह पाक ने हर शे पे भलाई को लिख दिया है, लिहाजा जब तुम ज़बह करो तो उस वक्त भी अच्छे तरीके से ज़बह करो। तो ज़बह करने में भी अच्छाई का हुक्म दिया गया कि छुरी उसके सामने हम तेज़ ना करें, दूसरे जानवर को उसके सामने ज़बह ना करें, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक अकल ही के खिलाफ है ना, यानी फिर आप असलन गोश्त को ख़त्म कर दें दुनिया से। मछली को काटने लगे तो कहे कि यार इसकी नस्ल कुशी हो रही है, ऊँट को काटने लगे, किसी और दूसरे जानवर को काटने लगे, मुर्गी को काटने लगे तो इसकी नस्ल कुशी हो रही है, तो ये तो एक फजूल चीज़ है। असल ये है कि जो जानवर को आप ज़बह करेंगे तो मकसद देखा जाएगा कि मकसद क्या है। अगर उससे नफ़ा हासिल करना मकसद है कि इसका गोश्त हासिल किया जाए या इसके ज़रिए से कोई और नफ़ा मकसूद है तो ठीक है। तो अब चाहे वो सदक़े के जानवर ज़बह किए जा रहे हों या कोई और मकसद हो, शादी ब्याह के अंदर रोज़ाना के मौाक़े होते हैं, शादी ब्याह में कितने ही जानवर ज़बह किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे मकासद मौजूद होते हैं कि उस गोश्त का ख़ुद इस्तेमाल करना या गुरबा तक उस गोश्त को पहुँचा देना, ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए इन जानवरों को ज़बह किया जाता है और शरीयत मुतारा हमें इस बात की इजाज़त देती है। तो इसको मंतिक और फलसफा नहीं कहते, इसको आप खामा खा की एक छेड़खानी कह सकते हैं कि और कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग के अंदर खलल वाक़ हो गया है, दिमाग में फतूर वाक़ हो गया है, इस्लामी अहकाम से आपको चिढ़ हो गई है, तो इसलिए आप इस तरह का मामला करते हैं, वरना हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब दीगर मौके पर आप जानवर को ज़बह कर सकते हैं, शादी ब्याह में वो ज़बह हो रहे हैं आपको कोई एतराज़ नहीं है, सालगिरह के अंदर वो ज़बह हो रहे हैं आपको कोई एतराज़ नहीं है, हत्ता कि कुफार के यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर ज़बह हो रहे हैं आपको कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ आपको उठता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी अहकाम के ऊपर और जहाँ शरीयत मुतहरा के की वजह से लोगों को नफ़ा और फ़ायदा पहुँच रहा होता है वहाँ आप उल्टी मंती के लाकर जो है वो एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर तो इस जानवर को ज़बह करके कुछ साइड में फेंक दिया जाता हो, उसको ज़ाया कर दिया जाता हो, तो आप एतराज़ करें कि ये क्या किया जा रहा है, लेकिन जब उस जानवर को ज़बह किया जा रहा है और उसको एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, गरीबों तक उसके गोश्त को पहुँचाया जा रहा है, तो फिर एतराज़ किस चीज़ का?
सूरह नहल में भी, सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल अनआम खलकहा لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
یہ جو چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حلال جو جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو پیدا کیا ہے, تو فرماتے ہیں اس کے اندر ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, تو جو صدقے کے حوالے سے جانور ذبح کیے بھی جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح ہوتے ہیں اور حلال ہوتے ہیں, اور ان کو ذبح کرنے کے بعد یقینی طور پہ ان کے گوشت کو غرباء اور مساکین ان میں تقسیم کیا جاتا ہے, ان کا کھانا تیار کرنے کے بعد نادار اور محتاج لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. تو یہ نسل کشی کہنا, یہ اعتراض تو بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ ان جانوروں کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, کہ ان چوپایوں کو تم ان کے گوشت کھاتے ہو.
صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں آدمی کا, یعنی جب وقت آئے گا تو آدمی کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی. تو کیوں بکریاں ہوں گی؟ اس کی وجہ ہی یہ بیان کی گئی کہ یہ بکریاں دودھ بھی ان سے حاصل ہوتا ہے, گوشت بھی ان سے حاصل ہوتا ہے, اور ان کی جو کھال وغیرہ ہوتی ہے وہ لباس کے کام آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. ہاں, تکلیف جان بوجھ کے نہیں دیں گے, ضائع اسے نہیں کریں. شکار کی مثال لے لیجئے, کبھی بھی ایسے افراد کو آپ نے شکار کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو مچھلیاں طرح طرح کی جا کے شکار کر رہے ہوتے ہیں اور سارا سارا دن جو ہے وہ کانٹا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا,
اور اس میں اللہ کے
وقت کا ضائع. لیکن ہماری شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے کہ ایک شکار کرنا اور ایک شکار کھیلنا. شکار کرنا ہوتا ہے کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے, وہ کاروبار کر رہا ہے, اس کو گوشت مقصود ہے کہ گوشت اس سے حاصل کرے, تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جا کے شکار کر سکتا ہے حلال جانور کا. لیکن اگر اس کا مقصد شکار کھیلنا ہے, تفریح ہے, تو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر وہ جانوروں کو جان سے مار دے اور ان کو جو ہے وہ قتل کرے, ان کی نسل کشی کرے. یہ اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی, بذمت کرتی ہے, اور ہمارے فتاوی اس کے اوپر ہمارے علماء کے موجود ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو جہاں فائدہ ہو, جہاں کسی نفے کا مقصود ہو, وہاں ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے, ورنہ اجازت نہیں ہوتی.
اور صدقے کے لیے بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے, عام قربانی کے علاوہ بھی.
جب حدیث پاک میں فرما دیا کہ صبح صبح صدقہ کرو, بلا جو ہوتی ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانگتی, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صدقے میں ہم تخصیص کریں کہ جی پیسے صدقہ کریں, یا آپ جو ہے وہ کپڑے صدقہ کریں, یا آپ کوئی اور چیز صدقہ کریں, جانور صدقہ نہ کریں. یہ کس نے کہا؟
ٹھیک,
کسی نے نہیں کہا.
جی مزید سوال لیتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے, لاکھوں لاکھ ابھی چلیں حرمین طیبین میں جو حاضریوں کے سلسلے ہیں وہ محدود ہیں, لیکن لاکھوں لاکھ مسلمان جب حج پہ جاتے تھے اور یہ منا کے اندر وہ قربانیاں ہیں, تو کوئی کیا وہاں یہ کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اتنی لاکھوں لاکھ کر کے چھوڑ دی؟
ارے آپ دیکھیں نا یار, تو چلو اسلامی اعتبار سے ہو گئی نا, کیا ایک ملک کی دوسرے ملک سے تجارت نہیں ہوتی جانوروں کی؟ کتنی بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں. یہ جو آسٹریلین بیل منگوائے جاتے ہیں اور آسٹریلین بھیڑے منگوائی جاتی ہیں, یہ کیا سجانے کے لیے میوزیم کے اندر منگوائی جاتی ہے؟ وہ کس لیے منگوائی جاتی ہے؟ کھانے ہی کے لیے منگوائی جاتی ہے.
دکھا دو کہ پھر کھانے
کے ذریعے آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا اس کو اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں؟ آپ کھلاتے ہی ہیں نا کسی کو,
بالکل.
تو اعتراض کس چیز کا ہے؟
نسل کشی پر اعتراض بھی اگر کسی کا ہے تو یہ دیکھیں کیا یہ جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں,
بڑھتے جا رہے ہیں.
تو اس کو نسل کشی والا اعتراض بھی پیدا نہیں.
جی اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے.
بالکل. اور جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہو اس کی نسل کے اندر اور برکت ہی برکت ہے. اسی لیے روزانہ کی بیس پر اگر دیکھیں تو لاکھوں جانور بالخصوص بکرے اس طرح کے وہ ذبح ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ. آپ کا کون سا لاک ڈاؤن تھوڑا سا کھلنے کے لیے آتا ہے, سب سے زیادہ رش تو ہوٹل پہ ہی ہوتا ہے, سب سے زیادہ رش تو وہی نظر آتا ہے. تو لاکھوں لاکھ تو یہ روزانہ کٹتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جن علاقوں میں باقاعدہ جانور پالے جاتے ہیں, جو گاؤں ہیں دیہات ہیں یا کیٹل فارم ہو یا کہیں بھی جام, آپ کو وہاں پہ بھی ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے اور ان کی تعداد اور بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ بکری جمیل صاحب یہ سال میں اس کے جو اس کے یہاں نسل کا پیدائش کا سلسلہ ہو تو وہ ایک دو تین یا یہی ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ اتنا سلسلہ ہی ہوتا ہے. اور ادھر خرچ زیادہ ہے, یعنی لاکھوں لاکھ تو روزانہ کی بیچتے ہوں, پھر دعوتیں شادیاں پتہ نہیں پھر کیا کہیں, وہ ایک الگ. اور کئی ایسے ملک ہیں کئی علاقے جہاں تو پورا پورا بکرا ویسے ہی وہ ایک ہی ڈش میں ایک ہی تھال میں رکھ کے آگے چلاؤ پائیں گے. کیا کہہ لے آپ نے تو دیکھے ہوں گے
دم پوکھ نا.
جی ہاں, تو وہاں تو ایک ایک بکرا ایک ہی اس میں ڈش میں چلا جائے گا. تو لاکھوں ہونا, اچھا پھر اس کے باوجود ان کے ریوڑ در ریوڑ نظر آئے اور اتنے جانور, یعنی اس میں اس جانوروں میں جو اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں, رب تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی یہ برکتیں رکھی ہیں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پہ بے صدقہ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. جب جانوروں کی نسل میں اللہ نے یہ برکت عطا فرما دی ہے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی وہ برکت اللہ پیدا فرمائے گا. کچھ مزید کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ.
محمد زاہد اتاری, رکن زوان, مدنی چینل عام کریں مجلس, قصور شہر سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ علم کی باتیں سلسلہ, اس کی کیا ہی بات ہے. اور آج اس کا موضوع ہے فلسفہ قربانی. تو میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے بچوں کی امی کے پاس تو سونا ہے اور ان کے اوپر قربانی ہے, وہ انڈرسٹوڈ بات ہے, اتنا سونا ہے کہ قربانی ان پہ واجب ہے. اب میں اپنے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے پاس دو گھر ہیں, دونوں ہی استعمال میں ہیں. ایک میں والدہ اور بھائی رہ رہے ہیں اور ایک میں میں رہ رہا ہوں. میرے اوپر قرض بھی ہے اور نقد رقم بھی میرے پاس ہے. دیگر گریجویٹی وغیرہ میرے آفس کی وہ بھی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں. جواب ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور مزید کون؟
میرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام میں ہم نے کسی بچہ یا بچی کا عقیقہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے قربانی کرنا لازمی ہے اور اس کے بعد عقیقہ ہوگا, یا آپ ڈائریکٹلی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی اس کے بارے میں ہمیں مدنی کی طرف سے جو مسئلہ ہے وہ بتا دیں.
بالکل, مدنی چینل کی طرف سے آپ کو یہ رہنمائی جو ہے وہ دیتے ہیں. پہلے عقیقہ کریں گے یا پہلے قربانی کریں گے, کیا کہتے ہیں آسان صاحب؟
دیکھیں, بچے کا جو عقیقہ کیا جائے گا, جو چھوٹا بچہ نابالغ بچہ ہے اس پر تو قربانی ویسے ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے, وہ ہے اس شخص کا بالغ ہونا. تو بچہ جو نابالغ ہے اس پر قربانی نہیں, اور اس کے والد کی پر بھی اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے. ہاں, اگر والد گنجائش رکھتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کی طرف سے وہ قربانی کرے, لیکن اس کے اوپر لازم نابالغ بچوں کی طرف سے, لیکن لازم نہیں ہے. اب یہ جو کہا کہ پہلے قربانی کرے یا پہلے جو ہے وہ عقیقہ کرے, تو عقیقہ مستحب ہے اور سنت ہے. تو اگر اس کے پاس گنجائش اتنی ہے کہ بچے کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے اور عقیقہ بھی کر سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ دونوں چیزیں کر لے. اور اگر فقط اس کے پاس ایک کی گنجائش ہے تو عقیقہ کر لے. اور اگر قربانی سے مراد ان کی یہ ہے کہ ان کے اپنے اوپر قربانی لازم ہے اور یہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں, اب ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں, تو پھر ان پر لازم ہے کہ قربانی کریں گے. عقیقہ یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اور ویسے بھی عقیقہ سنت مستحبہ ہے. کریں گے تو ثواب کی باتیں, نہیں کریں گے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر قربانی واجب ہوتے ہوئے چھوڑ دی تو گناہ اپنی جگہ پر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے ایام اگر نکل چکے ہیں اور آپ نے قربانی کے لیے جانور نہیں لیا تھا, قربانی آپ پر لازم تھی, تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہو جائے گا. تو اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ قربانی آپ کے اوپر ضروری ہے اور بچے کا عقیقہ کرنا ہے, تو دونوں میں سے کسے ہی کریں تو قربانی کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے, اور اس میں جانور کے اندر کچھ حصے قربانی کے, اور بڑے جانور میں بیل گائے وغیرہ میں؟
جی جی,
ایسا ہی ہوگا.
بالکل بالکل, یعنی اونٹ ہے, بیل وغیرہ ہیں جن کے اندر سات ہیں, تو ان کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک حصہ یا دو حصے یا چھ تک کے بھی حصے ہیں تو وہ عقیقے کے شامل کر سکتا ہے, اور ایک کسی کے اوپر قربانی ہے تو وہ قربانی کا حصہ اس میں حاصل کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے جمیل صاحب, دوسرا سوال تھا بھائی جو ہمارے مجلس مدنی چینل عام کریں, عام کریں, یہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور مدنی چینل کی دعوت دیتا رہے, مدنی چینل کو عام کرتا رہے. بلکہ اس مجلس کا تو حصہ ہمیں اپنے ذمے کام لے لینا چاہیے, جہاں جائیں نیکی کی دعوت کے. ایک اہم ترین طریقہ کہ آپ مدنی چینل عام کریں, کسی کے آفس میں, کسی اور جگہ پر جہاں پہ ایسی کوئی پبلک جہاں پر بیٹھی ہوتی, کبھی انتظار گاہ ہے, کچھ اور معاملہ ہے, تو وہاں پہ مدنی چینل اگر آن کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کو علم دین بھی ملے گا اور کئی گناہوں سے وہ بچ بھی جائیں گے. اللہ آپ کے اس مدنی کام کو قبول فرمائے اور دیگر کو بھی کرنے کی توفیق دے. سوال انہوں نے کیا ہے کہ اہلیہ پر تو قربانی ہے, اب ان کے اپنی کیفیت یہ ہے کہ مکان ہے, لیکن مکان اگرچہ دو ہیں ان کے پاس, اب ایک میں خود رہتے ہیں, دوسرے بھائیوں کو دیا ہوا رہنے کے لیے, تو اس بنا پر ساتھ کچھ قرضہ ہے قربانی ہوگی ان پر؟
رقم بھی انہوں نے کہا کہ رقم وغیرہ بھی ان کے پاس موجود
ہے. جی ہاں ان کے سوال سے تو ظاہر یہ ہے کہ
قربانی ہے
ماشاءاللہ یہ صاحب استطاعت لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے دین و دنیا کی, ان کے مال و اسباب میں گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. تو ظاہر ان کے کلام سے ان کے احوال جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس سے ظاہر تو ہے کہ ان پہ قربانی کا وجوب ہوگا. البتہ اگر ان پہ قرض ہوتا اور وہ قرض اتنا ہوتا کہ قرض کے اندر ان کی جتنی بھی رقمیں ہیں حاجت سے زائد وہ سب قرض کی ادائیگی میں چلی جائیں گی پھر بھی قرض باقی رہے گا, تو یا قرض ادا کریں تو نصاب سے کم ہو جائے گا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی. تو اس وقت تو ظاہر یہ ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے. باقی اگر یہ دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیں یا دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر سے رابطہ ان کا ہو جاتا ہے تو باقاعدہ تفصیل بتائیں گے, ان سے چند ایک سوالات ہوں گے تاکہ ان کی قربانی کے حوالے سے ججمنٹ کی جا سکے, شرعی اعتبار سے گویا انکوائری کی جا سکے کہ آپ پہ قربانی واجب ہے.
سوال کی وضاحت چاہیے,
سوالات کی وضاحت
ہو, کیا سوال ہو سکتے ہیں ممکنہ سوال؟ نمبر تو ناظرین آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ ٹائم ہے, دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے, اور بقیہ اوقات میں انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کا شعبہ فون سروس سے یہ باقاعدہ شعبہ ہے اور اس کی میں رہنمائی کی جاتی ہے. آپ کے شہر میں دارالافتاء موجود ہوں تو بالخصوص جایا کریں, اور اپنے مسائل کے لیے جب جائیں گے وہاں علماء کرام مفتی کرام سے ملاقات بھی بالکل آرام سے ہو جائے گی, اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تسلی بخش آپ جوابات بھی پائیں گے اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کئیوں کو بھیجیں گے بھی. شہر کراچی کے اندر 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں, لاہور میں 2 دارالافتاء اہل سنت ہیں, فیصل آباد میں ہیں, حیدرآباد میں ہیں, راولپنڈی میں ہیں, سرگودا میں ہیں, اور جمیل صاحب کے شہر میں ملتان شریف میں, مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں, اور گوجرانوالہ میں. یہ ابھی بالکل نئے نئے افتتاح ان دارالافتاء اہل سنت کی شاخوں کے ہوئے, تو دعا بھی کیجئے اللہ اور اس میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید اضافہ ہوتا جائے. تو انشاءاللہ پاکستان کے تو بڑے بڑے شہروں میں یہ تو عزم ہے ہی کہ دارالافتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں ہوں, اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر دین کا پیغام پہنچانا ہے, اس طور پر بھی خدمت کرنی ہے. اور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, آپ کے جو اس حوالے سے جذبات ہیں کہ امت کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے, اور لوگوں کو جو آپ کہتے رہتے ہیں اکثر تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ اپنی قدم قدم پر رہنمائی لے کر پھر ہی آپ اپنے سلسلے آگے بڑھائیں, تو اس میں بہت فائدے ہیں. جمیل صاحب سوال آپ نے کہا کرنے, اب تو کیا ہم ان سے انکوائری کریں گے؟ کئی لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی, قرضہ بھی ہوگا, کچھ مال بھی ہوگا, تو میں چاہوں گا ایک خلاصہ اور اختصاراً اور وضاحتاً یہ دونوں طرح آپ بیان خود ہی فرما دیں.
دیکھیں اصل تو ان کی ملکیت کے اوپر ہے نا کہ ان کی ملکیت میں کتنے اموال ایسے ہیں کہ جن اموال کو شریعت مطہرہ نے نصاب کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دیا ہے, کون سی چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں, کون سی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں. تو جب یہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ملک میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو اب ان کو بتانا ہوگا
اس میں حاجت سے زائد میں سامان بھی.
یہ نا کہ وہ ساری باتیں انہوں نے خود بھی بیان کر دی, جیسے اہلیہ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا
ان پر
ان کے پاس سونا ہے کہ ان پر لازم. اب یہ کہہ تو دیا انہوں نے, لیکن کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ اس پر لازم ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ سونا ہے یا کم ہے, اور ان کے پاس چاندی وغیرہ ہے یا نہیں ہے. تو اصل بنیادی اعتبار سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کے اوپر بھی قربانی کا یہ پوچھ رہے ہیں اس پر قربانی لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو قربانی کا جو نصاب ہے اسے جاننا ہوگا کہ قربانی کا نصاب یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے یا بیچنے کا سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جو استعمال میں نہیں ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہیں یا اس کے پاس ان تمام چیزوں کو ملا کر یا سونا اس کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے لیکن دیگر چیزیں اس کے پاس ملا کر ہیں تو ملا کر وہ چیز پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو, تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں قربانی لازم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور شرائط ہیں لیکن وہ عام طور پہ پائی جاتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب تھا اور آخر تک عمومی طور پہ لوگ رہتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جاننا یہ ضروری ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ 2 گھر ہیں, ایک میں خود رہ رہے ہیں، ایک میں والد اور بھائی، والدین اور بھائی وغیرہ رہتے ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں نا وہ بندے کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتے، یہ سارے گھرانے ہی کے ہوتے ہیں، والدہ کا، والدہ اور بھائی وغیرہ رہ رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ والد صاحب وغیرہ کا گھر ہوتا ہے. تو یوں یہ ایک پیچیدہ صورت ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات گھر ضرورت کے علاوہ ہوتا ہے تو اس پہ قربانی کی صورتیں بنتی ہیں، لیکن یہاں کیا صورت ہے ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری. پھر قرض کی بات ہوئی تو اب ان کے پاس مال ہے کتنا یہ دیکھا جائے گا. سارا نصاب ملا کے مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ 75 سے 80 ہزار کے درمیان بنتی ہے، تو ہم مثال کے طور پر 80 ہزار لگا لیتے ہیں. اب 80 ہزار کا مال ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن قرض ان کے اوپر مثال کے طور پر 10 ہزار روپیہ ہے، تو اب وہ کیا ہو گیا، کم ہو کے 70 ہزار ہو گیا. یا مثال کے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی قرض ہوتا ہے تو وہ بندے کے اوپر قربانی نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس نصاب مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا ہے اور قرض جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، 2 لاکھ روپے کا، 8 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو صاحب نصاب تو یہ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ڈیٹیل درکار ہوتی ہے، تفصیل درکار ہوتی ہے، تو ان کے لیے دارالفتا اہل سنت میں یا تو رابطہ کیا جائے یا پہنچا جائے.
قربانی کے حوالے سے احسان صاحب یہاں تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا، زکات میں لوگ زکات دے دیتے ہیں، کسی کو 2 لاکھ ہیں وہ کہے گا 5 ہزار روپے زکات جا رہی ہے، 2 لاکھ میں 2500 2500 1-1 لاکھ کی 5 ہزار زکات دے دی. قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار قربانی کریں گے تو ایک ہی بھی جانور لائیں گے تو 70 80 90 کا کم از کم نارمل سا جانور آئے گا، تو وہ بڑے جانور کی طرف ذہن جاتا ہے کہ وہی ہوگا تو قربانی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہم قربانی کا جانور. تو جس پر واجب ہو رہی ہے اس پر واجب اگر وہ نہیں کر سکتا یا بڑی نہیں کر سکتا تو حصہ ہی ایک ہوگا، کتنا ہوگا؟
اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کا حکم دیا ہم شروع میں بیان کر چکے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہر حکم کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ، اب اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت سی جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں دی گئی کہ کھیرے کے جو ہے وہ 10 حصے کیے گئے اور 10 حصے میں سے 10ویں کا 4 حصے کیے گئے، اور اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ 9 حصے بڑے والے بھی اور 10ویں حصے کا تیسرا حصہ بھی وہ آپ کا ہے، صرف وہ چوتھا حصہ جو ہے 10ویں حصے کا
وہ زکات،
وہ زکات کے اندر نکالنے کا ہے. یہ صرف آپ اللہ کی راہ کے اندر نکال لیں، باقی سارا اللہ نے آپ ہی کو دیا ہوا ہے، اسی کا مال ہے، اس نے آپ کو دیا ہوا ہے. تو اسی طرح قربانی کے جو جن کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے ان کے پاس بھی مال موجود ہوتا ہے، تو ایک حصہ، ایک آدھا حصہ جو ہے وہ اگر ملا لیں تو اس صورت میں وہ قربانی بآسانی کر سکتے ہیں. یعنی اکثریت ایسی ہے کہ جو اگر چاہے تو قربانی کے اندر حصہ ملا کے اپنا واجب ادا کر سکتی ہے، لیکن اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بعض کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اور بعض اس کے عکس میں ہوتے ہیں، برعکس ہوتے ہیں بالکل، کہ ان کے اوپر لازم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دنیا کیا کہے گی کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، تو پھر وہ بڑا جانور لے کر آتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں.
قربانی کرتے ہیں،
یہ ان کی
سوچ، واجب نہیں ہے،
واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی نیت ان کے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے،
ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے ایک بات آپ کے سامنے واضح کی ہے. تو قربانی بہرحال حصہ بھی بنتا ہے اور حصے کے ذریعے ادا ہو جاتی ہے، تو اب حصہ ڈال دیجئے. اب تو یہ سہولت جگہ جگہ میسر ہو چکی ہے، آسانی ہو چکی ہے، اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اور اس میں اتنا حصہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو بآسانی اس کے اندر حصہ ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، مزید کال.
مفتی احسان صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے میرا کہ ایسے مصلے جس پر مکہ پاک یا مدینہ منورہ کی تصاویر ہو تو اس پر نماز پڑھنا کیسا، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے، مزید.
محمد نواز اتاری نور والی سے، علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہے یا 3 حصے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں یا 3 راہ خدا عزوجل میں بھی دے سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
جی، مزید کون؟
قاری صاحب قربانی کے اوپر بات کر رہے ہیں، قربانی کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر دیں کہ کتنا قرض ہو اور قربانی ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، قرض اتنا ہو کہ ہم اپنے چکا بھی سکتے ہیں ادھر، پھر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
آج آپ نے حکمتیں بیان کرنی تھی احسان صاحب اور ہم یہی لے کے آئے تھے ذہن، لیکن قربانی کا ٹاپک ایسا ہے، پچھلے دنوں آپ بھی احکام قربانی کورس کروایا آپ نے، کیا تجربہ رہا لوگوں میں جب ایک مسائل کے حوالے سے گفتگو جب چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے پھر سوالات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، فوراً ادھر سے بھی سوال، ادھر سے بھی سوال، ادھر سے بھی سوال، تو کیسا تجربہ رہا آپ کا؟
یہ اچھا تھا، یعنی سوالات تو بکثرت کیے گئے لوگوں کی طرف سے، اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا اتنے سوالات،
اور ابھی بھی ان کے اندر تشنگی ہوگی کہ
ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے
مزید سوالات جو ہے وہ کچھ،
لیکن بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے راہ میں کوئی ڈاکٹر مل جاتا ہے چلتا ہوا تو اس کو نزلہ بخار سب یاد آ جاتا ہے،
اور عالم مفتی ملتا ہے تو اس کا
تو اس سوالات یوں یاد آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں سوالات بالکل، وہ نشست رکھی اس لیے گئی تھی اور رکھی جا رہی ہے مختلف جگہ پر، لیکن جو ٹائم دیا گیا پھر اس میں حاضر ہوں۔
ٹھیک،
اب آپ آئیں بالکل آخر کے اندر، اور پھر اس کے بعد بہت سارے سوالات لوگ وہ کر رہے تھے جو پہلے بیان ہو چکے تھے، اچھا کہا کہ بیان تو کیا، بولے ہم آئے لیٹ ہیں، تو آپ وقت پہ آئے نا تو پھر آپ کو ساری باتیں معلوم ہوں،
ماشاءاللہ۔ اور اس طرح کی جو سیشن جب رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ کورسز کے نگران بھی تشریف فرمائے، میں کلام کر رہا ہوں جمیل صاحب، اور شعبہ کیا ہے حضرت، آپ خود ہی اپنے شعبے کا تعارف فرما دیں، دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے۔
دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے مفتیان کرام جو دارالفتاء کے ہیں، ان کے مختلف مقامات پہ، عنوانات پہ کورس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے الحمدللہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے کئی مفتیان کرام عوام میں جا کر پھر وہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کورس ہے، تو یہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں اس کا
اہتمام
کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ اسی طرح تراویح کورس، تاکہ تراویح کے جو مسائل ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جو ایونٹ آتا ہے قربانی کا، تو اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے بالخصوص دعوت اسلامی کے بڑے پیمانے پر، تو مختلف مقامات پہ اجتماعی قربانی کرنے والے ذمہ داران کو جمع کر کے اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں وہ ان کو بتائے جاتے ہیں، تاکہ ہم احسن طریقے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں لوگوں کے اس واجب کی ادائیگی کر کے لوگوں کی بھی مدد کریں، تاکہ لوگ اپنے واجب کی ادائیگی کر سکیں، اور اس طریقے کار سے ہم لوگوں کے ساتھ مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ تو الحمدللہ اس طرح مختلف مواقع پر یہ سلسلہ، پھر حج کا جب سیزن ہوتا ہے تو اس سے پہلے جب حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں تو حج کے حوالے سے بھی کورسز، تربیتی نشستیں الحمدللہ ہوتی رہی ہیں۔
تو یہ مختلف مہینوں سے پہلے سے ہی آپ کو اس کو پلاننگ پوری بنا کر مختلف جگہوں پر زیر انتظام کرنا، اور وہاں ذمہ داران کی بھی یقیناً کوششیں ہوتی ہیں؟
بالکل، یہ ہمارے ذمہ داران اور دارالفتاء اہل سنت کے جو مجلس ہے اس حوالے سے، یہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جہاں جہاں کورس کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے الحمدللہ وہاں پر کورس کروائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مفتی صاحب اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں بھی جا کے کورس،
کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے
الحمدللہ، ایسا بھی ہے،
یعنی جہاں سے ایک یوں کہنے کا ڈیمانڈ آئے ذمہ داران کی طرف سے بھی کوئی ایسے وہ ہو، کوشش کی جائے تو آپ کی طرف سے ہو جاتا ہے، وہاں کسی کو انتظام کر دیتے ہیں؟
جی جی الحمدللہ ایسا ہے، جیسے اسلام آباد میں ایک کورس رکھوایا گیا اجتماعی قربانی کے حوالے سے، تو لاہور کی طرف سے بھی آیا،
کہاں سے،
واقعی ہمارے ادھر بھی ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ہم نے ان کی بھی ترکیب بنائی کہ آپ کے واقعی میں بھی ہم کورس کرواتے ہیں، چونکہ وہاں ان کی طرف سے مطالبہ تھا، تو ایک اچھے پیمانے پہ انہوں نے کوششیں کی اور ذمہ داران کو جمع کیا۔
مفتی عرفان صاحب بھی ایک دن جا رہے تھے، میں پوچھا تھا، بولے ساہیوال کروانے جا رہا ہوں، وہاں کورس بھی ہوا ہے یہ،
الحمدللہ۔
تو یہ پورے پاکستان میں آپ کی طرف سے شیڈول یہ جاتا ہے؟ میں نے سنا پچھلے دنوں مفتی استاد صاحب نے، مفتی قاسم صاحب نے آپ کو کچھ عوامی طور پر بھی اجتماعی قربانی کے انہیں ایسے کورسز رکھنے کے بارے میں آپ نے کچھ اپنی پلاننگ بنا لی تھی؟
بھائی انشاءاللہ آئندہ سال ہم اجتماعی قربانی اور دیگر قربانی کے حوالے سے مسائل، پھر جانور حلال حرام، جانوروں کے حوالے سے کہ کن قسم، یعنی جو اسلامی اصول ضابطے کیا ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال قربانی کے انہی سیزنوں میں انشاءاللہ ہم مختلف مقامات پر قربانی کے مسائل، حلال حرام، جانوروں کے حوالے سے انشاءاللہ عوام میں اس طرح کا کورس لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔
ماشاءاللہ، اور بلکہ میں تو آپ کو، آپ براہ راست ہی ہیں تو میں یہ بھی مشورہ دوں گا، جب یہ سیزن ختم ہوتے ہیں تو پھر کچھ معاملات، نکاح طلاق اور اس طرح کے بھی کورسز کا اہتمام، اور یہ انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے ترجیح کاموں میں سے ہے کہ باقاعدہ جا کر بھی، اسکرین پر بھی اور بغیر اس کے بھی، محلوں میں جا کر دیگر جہاں پر بھی ذمہ داران اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی نشستیں اس طرح کے کورسز ان کا وہ سلسلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کیا جاتا رہے گا۔ سان صاحب ایک سوال ہے، میں کہوں گا کہ فلسفہ قربانی پر ہی تھوڑی سی بات ہم نے تھوڑی کی آج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی ہے، ہم جانوروں کی کرتے ہیں، اس میں کیا کوئی حکمت خاص ہے؟
دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جو حکم ربی ہوا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، دعائیں کی کہ یا رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، تو آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اراف المنامی انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ آپ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، تجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اللہ پاک نے ان کی جگہ پر جو ہے وہ مینڈے کی قربانی بھیجی اور مینڈا ان کی جگہ ذبح کیا گیا، اور ان دونوں کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ امتحان کو پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ اصل میں ان تمام کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا۔ یہ چند باتیں کیا ہیں؟ اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی ہوا کہ آپ کا امتحان آپ کے بیٹے کی قربانی کی صورت میں لیا گیا، اور آپ کا ایک امتحان ہوا تھا جب آپ کو نمرود نے آتش کے اندر، آگ کے اندر پھینکا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 16 سال سے بھی کم تھی۔
اللہ
ابراہیم علیہ السلام کو
بالکل ایک جوانی کی ابتدائی،
یعنی ہم تو اس کو عام طور اپنی یا تو بچوں والی عمر کہتے ہیں کہ بچہ ہے یہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کس قدر اس وقت دانا تھے، کس قدر اللہ پاک کی رضا پر اس وقت سے عمل کرنے والے تھے، کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے جب بارگاہ ابراہیمی میں یہ عرض کی تھی کہ آپ اللہ پاک، آپ کو کوئی مدد کی حاجت ہے؟ تو کہا اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔
تو ایسا توکل،
بالکل، تو ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ پھر آپ اللہ ہی سے سوال کر لیں، تو فرمایا کہ وہ میرے سوال کو جاننے والا ہے
اور میرے حال کو بھی،
میرے حال کو بھی جاننے والا ہے، سوال کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ کے آخری کلمات یہی تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
کیا بات،
اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا آپ نے اس امتحان کو
کامیاب
پورا کیا، تو یہاں اصل تھا آپ کا امتحان، آپ کو مبتلا کیا گیا اور آپ اس امتحان میں بغیر کسی تردد کے، خواب میں ایک چیز دکھائی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا فلسفہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، شروع سے یہ قربانی کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ اپنی اولاد کو کوئی قربان کرتا ہو۔ تردد ہو سکتا تھا، شبہ ہو سکتا تھا، گفتگو ہو سکتی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، لیکن وہ نبی تھے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسے ہی خواب کے اندر دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بتایا، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزرے۔
اچھا وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں تمہیں ذبح کروں،
اور یہ آگے جواب کتنا ہے کہ یا بتفل ما تومر، جو حکم دیا کر گزریے،
کر گزریے، ٹھیک ہے،
اللہ اکبر.
تو اصل تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری چیز اللہ پاک کی راہ کے اندر بلا تردد، بلا کسی شک و شبہ کے، بلا کسی سوچے سمجھے کہ جب اللہ پاک نے حکم دے دیا تو فوری طور پر اس کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کر دیا.
اور نبی کا خواب یہ حق،
یہ تو وحی ہوتا ہے. اب یہاں پر اصل یہ ہے کہ انسان کو ذبح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، اگر بالفرض حق تسلیم کر لیں کہ اگر ذبح ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حکم تھوڑی تھا. اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ کے اندر جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. تو جس طرح ان کو بیٹے کی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے بلا تردد اس پر عمل کیا، تو اسی طرح جب ہمیں اللہ کی راہ کے اندر قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ہم نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنی ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے لیے تیار کر لیا تھا، اسی طرح ہم اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی اللہ پاک کی راہ کے اندر دیں.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ چیز کی بھی جو ہے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانیاں، قربانی ایک ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، منڈی جاتے ہیں تو جانور کو ہم دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دم کو بھی دیکھیں گے، کان بھی دیکھیں گے، آنکھیں بھی دیکھیں گے، چلا کر بھی دیکھیں گے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا، یعنی اس میں ایسے عیوب نہ ہوں، یہ ضروری ہے. اگر ایسا عیب جو قربانی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. تو اس لیے جانوروں کو غور سے دیکھتے ہیں. یہ قربانی ایک ہمیں اور بھی درس دیتی ہے، ایک میسج، ایک سکھاتی بھی ہے کہ جیسے جانور کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پورے کے پورے عیب جو وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور ایسا جانور لیا جاتا ہے جو بالکل صحیح سلامت ہو، عیب اس میں نہ ہو، اسی طرح ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں قربانی میں اس میں بھی ایک غور کرنا ہے. یہ قربانی ہی ہمیں درس دے گی، قربانی نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں عیب والا جانور جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی. تو اگر اس پیسے کے اندر کچھ میل ہوگا، کیونکہ رب تو پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، اس لیے جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو. اور حرام کام اگر اس میں کوئی معاذ اللہ شامل ہے یا کر رہا ہے، وہ اس سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. قربانی ہمیں یہ بھی میسج اور یہ بھی پیغام، یہ قربانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو حکم قربانی ہے اس پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو بات